سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا,
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا,
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے احکام تجارت, اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تشریف فرما ہے. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. یاد رکھیے گا, تجارت جو ہے یہ دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر تجارت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق دین اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق کیا جائے تو یہ جو تاجر ہے, ایسا تاجر اس کا آخرت میں جنت میں بڑا اچھا اور اونچا مقام ہوگا, اور اتنا اچھا مقام ہوگا کہ اسے انبیاء کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. تو اللہ کرے کہ ہم جو تجارت کریں, جو مالی لین دین کریں, جو معاملات کریں, وہ سارے شریعت اور سنت کے مطابق ہو رہی ہے. جب ہی ہوگا جب ہم اچھے سے اسے سیکھنے کے بعد کریں گے. کوئی سوال, کوئی پیچیدگی, کوئی الجھن ہے تو اسے علماء اہل سنت سے, مفتیان کرام سے پوچھ کر شریعت کے تناظر میں لے کر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب, پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک عید بڑی عید کہلاتی ہے, ایک چھوٹی عید کہلاتی ہے, ایک نمکین عید کہلاتی ہے شاید, اور ایک میٹھی عید کہلاتی ہے, تو یہ کیوں؟ یہ تو خیر فقہی سوال نہیں ہے, جو بھی آپ اس کا ارشاد فرمائیں. دوسرا یہ کہ قربانی ہمارے یہاں جیسے ہوتی ہے, کراچی کی قربانی بڑی مشہور, یہاں کی منڈی بڑی مشہور, یہاں پہ ہمارے یہاں بڑی کیا کہنا چاہیے, قیمتوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے میں نظر آیا, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تاجروں کی غلطی تھی, خریداروں کی غلطی تھی, یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, منڈی تو آزاد ہوتی ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر مارکیٹ چلتی ہے, لیکن ڈیمانڈ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سپلائی متاثر ہوتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے.
پراپرٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے. پراپرٹی کی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے نا, ہائپ کریٹ ہوتے 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 بہت اوپر چلے جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. اب آپ سپوز کریں کہ جو بڑے کا گوشت ہے
جی
کتنے روپے کلو ہوگا؟
مختلف ہے, یوں سمجھ لیجئے 1200-1300 روپے کلو, 1400-1500
کا ریٹ عام طور پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک من کا جانور یعنی ایک کلو
60,000
من,
1500 روپے سے رکھیں تو ہم 60,000.
ٹھیک ہے, اور 120,000 دو من کے بنے.
جی,
اب دو من کا جانور چلو خوبصورتی کے اعتبار سے, دیگر اعتبار سے 1.5 لاکھ کا چلا جائے, آپ کو اس کے مانگے ہی 4 لاکھ روپے. یہ جانور جو ہے اس کی کھپت کہاں پر ہے؟ گوشت میں ہے.
اصل چیز تو گوشت
قصائی کے پاس ہے.
جی,
خوبصورتی کی وجہ سے, قربانی کی وجہ سے لوگ محبت میں, شوق میں خریدتے ہیں.
ٹھیک,
لیکن ڈفرینس کتنا آ رہا ہے جو اس کی ریئل پرائز ہے؟
جی, ایکچوئل پرائز جو ہے اس میں,
ایکچوئل پرائز میں اندر, اور قربانی کا جو جانور اس کے اندر ایک حد ہوتی ہے نا ڈفرینس آنے کی.
ٹھیک ہے,
جب یہ فرق بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر لا محالہ منڈی کریش ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے.
خریدار بھاگتا ہے.
خریدار بھاگتا ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, خریدار دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی تو یہ پرائز ہے. اچھا, پھر یہ جو ڈیمانڈ ہے, اس ڈیمانڈ کے اندر بہت زیادہ جو اونچائی گئی ہے
یا
ہائی پر یہ گئی ہے, اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ اس کی وجہ بنتی ہے واسطے کہ سب سے پہلے جانور چلتا ہے گاؤں سے, کسی کے پاس ایک جانور کھڑا ہے, کسی کے پاس دو, کسی کے پاس پانچ, ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک دو جانور رکھ کے اپنا گزارا کرتا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ پیسہ ڈالتا ہے اور ان لوگوں سے لیتا ہے, وہ لا کے شہر کی منڈی میں بیچتا ہے. شہر کی منڈی میں بڑا بیپاری کھڑا ہے, وہ وہاں کلیکٹ کر رہا ہے. اس بڑے بیپاری پر پھر بڑے شہروں کے بڑے بڑے جو سیٹ ہیں وہ پیسہ ڈالتے ہیں. تو چار پانچ واسطے آنے کی وجہ سے ہر ایک کو نفع چاہیے. صرف نفع ہی نہیں, لیبر لگتی ہے, اخراجات ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی جو ایک ریئل پرائس ہے اور منڈی تک پہنچنے کی پرائس ہے, یہ بھی بڑھ رہی ہے.
اور صرف واسطوں کے بغیر تو آ بھی نہیں سکتا, واسطے تو ہوں گے نا.
دیکھیں کوئی بھی وجہ ہو, اگر وہ مہنگا بک رہا ہے اس کی کچھ وجوہات,
ریزن کیا ہے,
ریزن کیا ہے. لیکن یہ بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اگنور نہیں کر سکتے ہم کہ اس گوشت کی اپنی پرائز کیا ہے. تو اتنا بڑا فرق تو نہیں آ سکتا نا. اچھا یہ بھی میسج چلتے رہے کہ بھائی یہ جو یوٹیوبر ہے انہوں نے منڈی خراب کر دی, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یوٹیوبر کتنے ہیں, دو چار پانچ سات,
یہاں پہ اگر میں
100 ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے جانور دکھا کے, چھوٹا جانور دکھا, بہت بڑا دکھا کے اور اس بیچنے والے کے دل دماغ میں ڈال دیا, واہ جی واہ, تو 10 لاکھ کا جانور ہے. ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اچھا اوور آل صرف یہاں نہیں ہے, کراچی میں نہیں ہے, جو باقی جو شہر ہیں وہاں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ خریداری متاثر ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ گرمی بھی ہو سکتی ہے, گرمی بہت زیادہ تھی, لوگ منڈیوں میں نکل نہیں رہے تھے, اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے. لائن آرڈر کے کچھ مسائل ہیں. اچھا ایک اور حقیقت بھی ہے, بعض اوقات سوشل میڈیا پہ کوئی بات آتی ہے نا, بس وہ ایک ہی رخ اس کا بہا چلا جاتا ہے. آپ کی گلی کا جانوروں سے خالی تھی؟
نہیں, جانور تھے
تھے نا. میں اتفاق سے ایک ہفتہ پہلے دو تین ریاض میں گیا, اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی میں مجھے جانا ہوا, تو جانوروں کی بھرمار تھی. میری گلی بھی جانوروں سے خالی نہیں تھی, ہر گھر کے آگے جو ہے گائیں کھڑی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے جانور نہیں خریدا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جانور زیادہ آ گیا ہو, یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا.
ٹھیک
ہے, ایسا نہیں کہ لوگوں نے جانور نہیں خریدا, جانور تو خریدا لوگوں نے.
ٹھیک ہے, مجھ سے میں یہاں پہ دو باتیں میں ایڈ کر دوں. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مفید ہوگا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو آپ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں وہ ماضی کے لیے, ماضی پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فیوچر میں بھی کہیں نہ کہیں وہ معاملات پیش آنے ہوتے ہیں. تو جب اس فورم پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہیں. اس سے ایک دو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ قربانی کے لیے جو جانور آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں, تین کیٹیگریز میں اسے ہم ایزیلی تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو مختلف فلاحی ادارے, مساجد, مدارس, اور خود الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی اجتماعی قربانی کی, تو اس کا ایک مخصوص اماؤنٹ ہوتا ہے. اس اماؤنٹ کے اندر جانور لینا ہوتا ہے, تو وہ ایک رینج ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس رینج کے جانور ہیں. دوسرے جانور وہ ہیں جو پریمیم کہہ لیں, آپ وی آئی پی کہہ لیں, اسپیشل کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, کہ جو گوشت سے تولے ہی نہیں جاتے, جن کا جسہ اور جن کی جسامت اور جن کی خوبصورتی اور جن کی رنگ و وضع و قطع یہ سب طے کرتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی, اور وہ 10-12 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر مطلب کروڑوں تک میں بھی بات گئی ہے, وہ جانور ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں کلاسیں جو ہے نا اتنی متاثر نہیں ہوئیں. اس کے برعکس جو بیچ والی ایک کلاس ہے, ان دونوں جانوروں کے بیچ والی کلاس ہے, اس میں اتار چڑھاؤ زیادہ محسوس ہوا. ایک تو اس پہ آپ ارشاد فرمائیے گا.
ایک بات اور بھی عرض کروں, آپ اصل سوال بھی پوچھیے گا. آپ نے کہا مسجد, مدارس اور یہ رفاہی ادارے, ان کے جانور
جی اجتماعی قربانی جسے ہم کہتے ہیں,
یہ ذرا کمزور ہوتے ہیں,
کم وزن والے ہوتے ہیں.
میں عرض کروں, ہمارے ملک کے اندر زیادہ وزن والے لوگ کم ہیں,
ہمارے
پیسے والے.
اچھا ٹھیک,
پیسے والے لوگ کم ہیں
جی, ایسے ہی
پیسے والا لے کر آتا ہے 5 لاکھ کا جانور.
5 لاکھ تو
ایک مثال ہے.
ٹھیک,
5 لاکھ کا میں ایک حصہ کتنے کا بنا, 70,000 روپے کا
جی.
کیا ہمارے ملک کا غریب آدمی 70,000 روپے کا حصہ افورڈ کر سکتا ہے؟
نہیں جی بالکل.
وہ کہے گا میں 70,000 کا حصہ کیوں لوں, 50,000 کا تو بکرا مل جائے گا مجھے.
اچھا
بکرا. تو لوگوں کو اکثریت کس کی ہے, تنخواہ دار لوگ ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں, قربانیاں ان پر واجب ہیں, مذہبی فریضہ ان کو ادا کرنا ہے, تو لا محالہ وہ کم خرچ کر پاتے ہیں
جی.
ٹھیک ہے, حج کی مثال ہمارے سامنے ہے نا, عمرے کی مثال ہمارے سامنے ہے. امیر آدمی جائے گا لگژری چیزیں لے گا, غریب آدمی جائے گا 3-3 کلو میٹر دور, 4-4 کلو میٹر دور, وہ رہ کر جو ہے نا اپنا خرچہ بچا کے اپنا فرض ادا کرے گا, جو اصل مقصد وہ پورا کرے گا. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے. تو چونکہ مسجد کا تعلق کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے, اگر ایک مسجد سرجانی کے اندر ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنے والا بھی وہیں کا مولے دار ہے.
ایسا ہی
ایک مسجد اگر ڈیفنس میں ہے تو وہاں نماز پڑھنے والا وہیں کا مولے دار ہے.
ایسے
تو وہ اپنے جو لوگ ہیں اس کو فیس کرے گی نا.
ٹھیک ہے,
تو مسجد کمیونٹی کو فیس کرتی ہے, کمیونٹی کے جو تقاضے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے. تو اس کو قابل مذمت نہ بنایا جائے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا پہلو ہے,
ورائٹی ہے,
اچھا پہلو ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے ہر آدمی قربانی نہیں کر پاتا, جانور نہیں لے پاتا, بڑا جانور لینا بھی ایک مشکل ہے, منڈی جانا بھی مشکل ہے, تو یہ جو ادارے ہیں ان کی جیب کو سامنے دیکھتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرائز ہے, اور وہ پرائز مارکیٹ کے تقریباً مطابق ہوتی ہے. اب میں نے دو جگہ پیسہ ڈالا, ٹھیک ہے نا, ایک جگہ سے مجھے کچھ پیسے بچ کر آفر آ گئے کہ بھئی اتنے پیسے بچ گئے ہیں آپ کے, تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا, انہوں نے تو یہ آفر کر دی بھی اتنے پیسے بچ گئے آپ چاہے تو لے سکتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کما رہے, آپ کے وکیل ہیں, وکیل کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اگر وہ 20 سے 30 کے درمیان جو حصہ رہا ہے, اب یہی حصہ اگر چلا جائے 70-80 ہزار ایک لاکھ پر, تو پھر جانور بھی بہت بڑھا جائے گا.
جی ایسا ہی ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا, وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ ایک جگہ شکایت ہوئی کہ جناب ماربل جو لگایا گیا ہے یہ ٹوٹا پھوٹا ماربل لگایا گیا. تو خیر چیک کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے, وہ ویرونا ماربل جو آتا ہے وہ تھا. تو بہرحال وہ سستا والا ماربل تھا.
جی ہاں سستا والا ہوتا ہے.
جی سمجھ لیں ہمارے یہاں جو ماربل دستیاب ہے اس میں سب سے سستے ماربل میں شمار ہوتا ہے.
اگر چھوٹا پیس ہے تو سستا ہے, بڑا پیس وہ بھی تھوڑا
بڑا پیس بھی وہ پھر بڑے مقابلے پہ سستا ہوتا ہے. تو وہ جو شکایت کی گئی تھی وہ یہ کہ جی وہ ڈیفینس میں ایک بنگلہ بنا ہوا ہے ہمارے رشتے دار کا, ان کے یہاں بھی اسی کلر کا لگا ہوا ہے لیکن وہ تو بہت صاف ستھرا ہے, وہ یوں ہے. تو پھر انہیں پرائز کا جو ڈفرینس تھا وہ سمجھایا گیا کہ جی ریٹ میں آپ بھی فرق کر لیں تو وہ ڈیفینس نہیں, آپ کہیں پہ بھی لگوائیں تو وہ فرق آ جائے گا, خوشبو میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی ایسا ہی سب کچھ ہے. مفتی صاحب ایک اور چیز, اور پھر میں انشاءاللہ اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف بڑھوں گا, کہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 70 لاکھ جانور جو ہے قربان کیے گئے اور کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوئی. اور اس میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال اس اربوں روپوں کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اربوں مطلب 1, 2, 3, 4 ارب نہیں, ٹھیک ٹھاک 200 سے 300 ارب روپے وہ ہوتے ہیں. سرکولیشن کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے 300 ارب روپے شہری علاقوں سے دیہی معیشت میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, کیونکہ دیہی معیشت جو ہے وہ ڈائریکٹلی شہری علاقوں سے تو کنیکٹ ہوتی نہیں ہے, یوں بالکل براہ راست. تو لیکن اس موقع پہ 200 سے 300 ارب روپے کی سرکولیشن شہروں سے دیہات میں منتقل ہوتی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس میں ایک اور اضافہ ہونا چاہیے.
جی
ایک ہوتی ہے زراعت کی ٹرانزیکشن کا منتقل ہونا.
جی
عام طور پر زراعت کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ زمیندار کی جیب میں جاتی ہے.
صحیح.
اور یہاں ایک غریب آدمی بھی جانور پالتا ہے.
صحیح, کیونکہ کوئی 2 پال رہا ہے, کوئی 5 پال رہا ہے, جس کی جیسی گنجائش ہے.
مطلب زمیندار کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی 5-10 ایکڑ زمین ہوگی.
صحیح.
اور پھر اوپر
آدمی ہو پہلے
اوپر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تو بہت اکائی کی سطح پر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, اور جو معاشرہ جو ہے, جو کہتے ہیں نا کہ معیشت کی جو جان ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ ہے. دولت کی جو سرکولیشن ہوگی تو معاشرے میں ہر فرد کو اس کا فائدہ پہنچے گا. کوئی خرید رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی گھاس لے کر آ رہا ہے, تو ڈفرینٹ ایریاز جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
اچھا ہے,
بہت اچھا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ بھی غور کر لیں جنہیں صرف جانور ذبح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے وہ ہے نا ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے بزنس میں کرتے ہیں کہ جی پروڈکٹیو جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہو, انویسٹمنٹ ایسی ہو کہ جس کی سرکولیشن چلے اور جو ہے نا پھر وہ کچھ لے کر آئے. تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو وہ سب جو ہے نا معاذ اللہ میں ان کی زبان میں اگر بولوں تو ڈمپ ہو گیا ہے اور اب وہ رائے گا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پھر پہیا سارا
پر رونے والے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں.
ٹھیک ہے,
رونا دیا جائے ان کو,
صحیح ہے ان کا کام جو ہے وہ.
ہاں ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم ان موضوعات کو اس لیے چھڑتے ہیں کہ کچھ سننے والے بھی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بولنے والا, تو ڈھیٹ ایک دم ڈھیٹ آدمی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
آنکھ بند ناک سب بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے اس کو سننے والا, تو اس کے سننے والے نے اگر وہ بات سنی ہے تو یہ پہلو بھی تو سنیں,
ٹھیک
ٹھیک ہے,
ون سائڈڈ بات نہ ہو. چلیں جی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف, آپ کے سوالات کی طرف, اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں.
مسجد میں سولر لگا ہوا ہے اور اس سولر سے اے سی چلانا کیسا آیا؟ شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے, لیکن سولر کے علاوہ سب میٹر لگا ہوا ہے تو وہ سب میٹر کی جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس پر بل ادا کر دیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے مسجد کی بجلی تو یوز نہیں کر سکتے, لیکن اب سولر ہے, اب سولر کا سسٹم بھی بڑا ہے, تقریباً 12 کے وی کا سولر کا سسٹم ہے. اب جیسے صبح کا وقت ہے, پک ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا, لیکن کچھ یوز بھی نہیں ہو رہا علاوہ نماز کے وقت کے, تو اب وہ اس سے اے سی یوز کرنا کیسا؟ جیسے وہ لگوانا تھا, گرمی کی کافی شدت تھی, برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا کثیرا.
یہ میرا خیال مجھ سے جو اس تناظر میں بات کریں, مجھے جو لگا کہ یہ امام صاحب یا مؤذن صاحب ہیں, مسجد سے وابستہ فرد ہیں جو مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن غالباً مسجد کے عرف میں ان کے علاقے میں امام یا مؤذن جو ہے وہ اپنے گھر میں مسجد کی لائٹ سے یا سولر سے جو ہے نا وہ اے سی چلائے تو اس کی اجازت نہیں.
دیکھیں کسی بھی ایریا کے کئی انگل ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ایک انگل یہ ہوتا ہے کہ امام اور مؤذن جو مسجد کی رہائش گاہ میں مقیم ہے,
جی
کمیٹی کہتی ہے کہ بھئی آپ کو ہم رہائش تو دیں گے لیکن آپ کو بجلی اپنی ادا کرنی ہوگی, بجلی کا بل ہم ادا نہیں کریں گے.
صحیح,
انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو بل ہے بجلی کا سب میٹر لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بل ہی ادا کرتے ہیں, مسجد ادا نہیں کرتی. اور ایک یہ ہے کہ مسجد کی طرف سے ایک آفر دی جاتی ہے کہ چونکہ آپ کی سیلری بھی کم ہے تو آپ کو گھر بھی ملے گا اور ہم آپ کو بجلی بھی فراہم کریں گے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اتنے یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال نہ کریں. تو اب یہ ہے ایک انتظامی فیصلہ, اب اس انتظامی فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے عرف بھی,
ٹھیک,
کہ مسجد کی آمدنی کتنی ہے,
ٹھیک,
تو مسجد کی جو آمدنی ہے وہ ہے مثال کے طور پر بڑی محدود, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
اور لے دے کے کہیں سے سولر تو لگ گیا ہے لیکن جب بھی کسی چیز پر ایکسٹرا لوڈ ڈالا جاتا ہے تو چیزوں کا جو یوٹیلائز ہونا ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے,
ڈیپریسیشن بڑھ جاتا ہے اس کا,
ڈپریسیشن بڑھ جاتا ہے, اور پھر عین ممکن ہے کہ مسجد نے جو اضافی بجلی ہے وہ میٹر کے ساتھ لنک کر دی ہو, کراچی میں تو ہے نا یہ,
جی
میٹر کے ساتھ لنک کر دی ہو تو جو اضافی بجلی ہے وہ مسجد کے جو یونٹس ہیں اس میں ایڈجسٹ ہو رہی ہو اور ایسا نہیں کہ وہ ویسٹ ہو رہی ہے. تو دارالفتاء اہل سنت موجود ہے, آپ وہاں جا کر اپنا مسئلہ تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں.
مفتی صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے, اگرچہ وہ جواب تو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا جو آپ نے دیا کہ امام کو, بعض جگہ میں نے دیکھا کہ امام کو دونوں پہلو آپ نے بیان فرمائے کہ ایک یہ کہ وہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کا بل آپ اپنا خود دیں گے, دوسرا یہ ہے کہ جی مسجد دے گی. اس کے بیچ میں بھی ایک صورت حال ہے کہ وہ آپ نے تھوڑا اشارتاً بیان بھی کیا تھا کہ یونٹ فکس کر دیا جاتے کہ اگر اتنے یونٹ تک ہے تو وہ تو ہماری طرف سے ہے مسجد کی طرف سے, اور اس سے زیادہ ہے تو الگ ہے. مسلم یہاں پہ جو میں چاہوں گا کہ اہل محلہ ہیں, کوئی بھی ایریا ہو تو اہل محلہ جو ہیں وہ عمومی طور پہ اب دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ وہ لا تعلق سے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی آئے نماز پڑھی چلے گئے, اور یہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ کہنا چاہیے بینیفیشل بھی ہوتا ہے کہ ہر کوئی انتظامی معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے, لیکن اہل محلہ کو دلچسپی تو بہرحال لینی چاہیے اور مسجد کی آباد کاری کے لیے جو بھی کام بنتا ہے اس میں سب کو ایک اجتماعی ایفرٹس کرنی چاہیے, کلیکٹیو ایفرٹس کرنی چاہیے.
دیکھیے اہل محلہ جو ہے وہ ان کے پاس دو راستے ہیں,
جی
ایک تو یہ کہ وہ امام صاحب سے براہ راست ہو جائیں,
ٹھیک ہے,
انتظامی طور پر یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایک یہ ہے کہ وہ کمیٹی سے براہ راست ہو جائیں,
ٹھیک ہے,
اور ایک یہ ہے کہ کمیٹی اہل محلہ کو کتنا انگیج کرتی ہے.
صحیح,
بعض اوقات کمیٹی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں,
ٹھیک,
بعض اوقات ہر بات کا ذمہ دار امام, چندہ کم ہو رہا ہے ذمہ دار امام, ٹھیک ہے,
جی
اچھا لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے ذمہ دار امام، لوگوں کو سردی لگ رہی ہے ذمہ دار امام. بھائی اگر لوگوں کو سردی لگ رہی ہے تو گیزر کو میٹین لگوانا ہے، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھے کو میٹین لگوانے ہیں، ٹھیک ہے. تو چندہ کم ہو رہا ہے تو چندہ کا واحد ذریعہ مائک نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا گیپ ہے کہ وہ چندہ کم ہونے کا واحد ذریعہ مائک سمجھتے ہیں. امام کو ہر روز آنا اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ، ہر جمعے کو اعلان کرنا پڑتا ہے چندہ، ٹھیک ہے. بعض اوقات تو اعلان کر کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی رابطے، اور کچھ طریقے، ایک بہت بڑی مسجد بن رہی تھی تو کچھ میرا بھی اس عمل دخل تھا وہاں پر، تو میں نے کہا بھی اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے بنے گا، ہم اس کو یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اگر 50 لاکھ کا پروجیکٹ ہے تو ہم یونٹ نکالتے ہیں 10,000 روپے کا ایک یونٹ،
ٹھیک ہے، 500 یونٹ بنا لیتے ہیں.
اب 500 آدمیوں سے رابطہ کیا جائے،
10,000 روپے لے لیے،
ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ 500 یونٹ ہیں، 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اور ایک شخص اگر 10,000 روپے بھی دے، مثال کے طور پر جب مسجد کا کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے مکمل ہو گیا، سال دو سال لگتے ہیں. اب تھوڑا سا ذہن یہ دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو 10,000 روپے ہیں آپ ایک سال کے اندر دے دیں، تو آپ کو ایک مہینے کا 1,000 روپیہ اگر آپ دیں گے تو 10 مہینے میں 10,000 روپے دے پائیں گے آپ،
ٹھیک ہے.
اور یہ آپریشن سے ہٹ کر دینے آپ کو، ایک تو ہوتا ہے مسجد کا آپریشن چلانا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ چاہیے ہوتا ہے،
جو ایکٹیو ایکسپینسز ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں.
بڑا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ 10,000 روپے کوشش کریں ایک مہینے کے اندر یہ یونٹ پورا کر لیں، تو ایک بڑا پروجیکٹ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو سارا کام ہے اس میں کون انوالو ہوگا؟ کمیٹی انوالو ہوگی.
ایسا ہی،
اچھا کمیٹی بھی بعض اوقات جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، نئے خون کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتی، اور وہاں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی نیا خون اپنے ساتھ شامل کریں، چونکہ میں کہیں نماز نہیں پڑھاتا، جمعہ نہیں پڑھاتا، عید نہیں پڑھاتا سالہ سال سے، اگر میں پڑھا رہا ہوتا تو شاید موضوعات میں بولتے ہوئے میں ڈرتا کہ یہ نہ ہو کہ میری کمیٹی بولے ہمیں بول رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ نیا خون شامل کریں، نوجوانوں کو شامل کریں، نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں، نئے طریقے سوچتے ہیں، تشہیر کے جو نئے ذرائع ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہوتی ہے. تو یوں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری اہم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق امام سے ہٹ کر ہوتا ہے. یہاں لے دے کے بازو کا سارا نظر امام پہ گرتا ہے، امام کو پارٹ آف دی ورکنگ سمجھیں. بازو کا کیا ہوتا ہے، سارا فیصلہ کریں گے، امام کو مشاورت میں شامل ہی نہیں کریں گے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. امام کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر چلیں گے. امام انتظامی اعتبار سے حاکم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
امام جو ہے وہ پابند ہے کمیٹی کے جائز فیصلوں کو لے کے چلنے کا، ٹھیک ہے. کوئی ناجائز بات ہو رہی ہے تو وہ بغیر ڈر اور جھجک کے واضح کرے کہ ایک بات ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے، چلے آپ دار الافتاء چلتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، یہ بات بھی دعوت بھی دے گا، مقام دائی، امام ایک دائی ہے. لیکن اس کو پارٹ آف دی باڈی بنائیں، کو مشاورت میں شامل رکھیں تو معاملات بڑے اچھے چلتے ہیں،
فرینڈلی ماحول رکھے تو وہ سب سے زیادہ بہتر
ہے.
اس جمعے کو ایک تجربہ وہ آپ فرما رہے تھے، بار بار میں سوچ رہا تھا یہ حکم ہے کہ ریکویسٹ ہے کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ جی نماز بھی مختصر کرنی ہے،
اچھا،
اور دعا بھی مختصر کرنی ہے، اور ریزن دیا گیا مجھے 3:30 بجے، تو کہا دھوپ نا بہت شدید ہے، اور ہماری یہاں مطلب ایک تعداد ہوتی ہے جو بہرحال وہ پھر
روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے،
روڈ پہ ہوتی ہے،
تو حالانکہ بہت بڑی مسجد ہے.
جی مجھے سمجھ میں آئی بات، تو پھر میں نے مان لی، تو میں آپ گفتگو کر رہے تھے، میں نے کہا میں حکم مان رہا تھا، ریکویسٹ مان رہا تھا، بہرحال مجھے ایسا لگا کہ فائدہ مند بات تھی.
ہم نے تھوڑی دیر پہلے کمیٹی کو سمجھایا،
جی
اب یہاں امام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بولے نہیں جی میں نے تو جو ہے نا بس یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دعا میں نے جو ہے وہ آدھے گھنٹے ہی کرنی ہے، میں یہاں فیضان مدینہ میں جمعہ پڑھتا ہوں تو امیر علیہ سنت فرضوں کے بعد کی جو دعا ہے ایک یا دو منٹ کی کرتے ہیں،
مختصر
ایک یا دو منٹ کی،
جی.
حالانکہ جمعے کو فرض کے بعد دعا طویل ہو سکتی ہے،
جی.
تو وہ یہی ہے کہ رش بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، مختصر دعا ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کا سوال شامل کرتے ہیں. یہ مسجد کمیٹی اور امام صاحبان جو ان کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور اپنے اپنے حقوق بھی سمجھیں اور اپنے اپنے فرائض بھی سمجھیں, اچھے طریقے سے چلیں تو انشاءاللہ مسجد کو بھی فائدہ ہوگا اور مسجد کے ذریعے علاقے میں بھی دینی کاموں کو فائدہ ہوگا. دعوت اسلامی کی مختلف مجالس ہیں جو مختلف انداز کے کام مساجد سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, جیسے خدام المساجد والمدارس تو معروف ہے, اس کے علاوہ بھی ہماری مجلسیں ہیں جو مسجد کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر آپ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. کال دیجیے.
ایک ایپ ہے جس پر جو ہے سامان بیچا جاتا ہے اور خریدا بھی جاتا ہے, تو اس کے بارے میں یہ معلوم کرنا تھا, پہلے کمپنی جو ہے نا اس میں فری میں ایڈ لگاتی تھی اور فری میں چیز بک جاتی تھی, اب انہوں نے کہا ہے کہ 1% جو ہے نا کمپنی کو دینا ہوگا, تو اگر کوئی سامان بیچے اور اس کمپنی کو 1% نہ دے تو اس کا حکم کیا ہوگا, اس کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے.
ٹھیک,
دیکھیے آپ کمپنی کا اسپیس استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی آپ کو ایک سروس دے رہی ہے, اس کو ویب سائٹ چلانے کے لیے ایکسپینس, بہت بھاری ایکسپینس لگانے پڑتے ہیں, تو وہ اس بات کی کا حق رکھتی ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ اتنا معاوضہ دینا ہوگا. تو جو آپ نے طریقہ بتایا معاوضہ کے وصول کرنے کا, یعنی 1% کہہ کر معاوضہ مانگا گیا ہے, تو ایک واضح ایک معاوضہ ہے, کوئی اس میں ابہام بھی نہیں ہے, تو طریقہ کار تو یہ جائز ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. جب معاہدہ آپ کر رہے ہیں کہ ہاں میں یہ کروں گا تو اس کا پورا کرنا آپ پر ضروری ہے.
مختلف بعض ویب سائٹس ہوتی ہیں, ہر ویب سائٹ نہیں کیونکہ ان کی ورتھ نہیں ہوتی, لیکن جو ٹیکنیکل ویب سائٹس ہوتی ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک خاص فیلڈ کے لیے معاون ہوتی ہیں, تو وہ اپنی ویب سائٹ کی ارننگ کے لیے مختلف طریقے اپناتی ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر ایڈورٹائز لگا دیتی ہیں. وہ اب ایڈورٹائز دیکھیں گے آپ, یعنی رن کریں گے, بھلے دیکھیں نہ دیکھیں, سنیں نہ سنیں, تو ہی وہ ویب سائٹ چلے گی, ادروائز نہیں چلے گی. تو ان کا یہ قید لگانا ایڈورٹائز کی درست ہے؟
ایڈ بلاک بھی آتے ہیں.
ٹھیک
ٹھیک ہے, ایڈ بلاک کر کے آپ واہیات تصویریں روک سکتے ہیں, اور وہ ویب سائٹیں رخصت پھر ریکویسٹ کرتی ہیں برائے کرم, ایک بازو کا جو ہے نا وہ ایک نیوز لیٹر آتا ہے, برائے کرم ہماری آمدنی کا ذریعہ یہ ہے, آپ ایڈ بلاک ہٹا دیں, ہم کیوں ہٹائیں, آپ اتنی واہیات تصویریں لگائیں گے تو ہم کیوں دیکھیں. تو ایڈ بلاک لگانا چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے بچا جا سکے.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, میں ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب اگر کوئی بندہ سستی کاہلی کی وجہ سے منڈی نہیں جا سکا, بکرا نہیں لا سکا, اور اینڈ ٹائم پہ آ کے اس کا حصہ بھی نہیں کہیں وہ ڈال سکا قربانی کے لیے, جبکہ قربانی اس پہ واجب ہے, تو اس صورت میں اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اب جب عید کے دن بھی گزر گئے ہیں تو ابھی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
اس کے لیے جو بکری چھوٹا جو جانور ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا ہے, سستی کاہلی ہے تو توبہ بھی کرے گا.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, ایک کمپنی آن لائن کاروبار کرتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ آپ 50,000 سے انویسٹ کریں, مطلب 50,000 کا وہ ایک پیکج لگائیں گے, پھر روزانہ وہ چند ویڈیوز بھیجیں گے جو دیکھنی ہوں گی, مطلب وہ ویڈیو پلے کر کے آگے کرتے جائیں, اس پر وہ روز 1860 روپے دیں گے, ایسے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ.
اس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں کہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس کے اندر ایک پیج احکام تجارت کا بھی آتا ہے, اس میں بھی فتاوی شائع ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر فیس بک کھولیں اور IEC مرکز الاقتصاد الاسلامی کا پیج آپ کے سامنے کھلے گا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے, ویسے تو ہم تین طرح کی چیزیں اس پر ڈال رہے ہیں, اردو فتویٰ ڈالتا ہے, روزانہ ایک فتویٰ ڈالتا ہے ڈیفرنٹ تجارتی امور سے متعلق, گائے بگائے انگلش فتویٰ بھی ہم ڈالتے ہیں کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کے لیے انگلش میں ڈالتے ہیں, اور ایک اور سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے وہ ہے آن لائن جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے, تو ایک مختصر پوسٹ روزانہ اپلوڈ ہو رہی ہے کہ اس صورت کا یہ حکم, اس صورت کا یہ حکم, اس صورت کا یہ حکم, تو یہ جو پوسٹیں ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں, اور یہ جو آپ نے صورت سوال پوچھا یہ ناجائز صورت ہے, کیونکہ یوں ویڈیو دیکھنا کوئی قابل معاوضہ کام نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو جا کے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جناب آپ کی ویڈیو اتنی دیکھی گئی, ہماری ایڈورٹائز کمپنی نے آپ کے کنٹینٹ کو اتنے افراد تک پہنچایا, حالانکہ وہ بندے نے لگایا اور چھوڑ دیا. تو ریئل لوگوں نے تو نہ دیکھی وہ چیز. تو یوں یہ ہے کہ یہ ایک دھوکے کا سلسلہ ہے اور قابل معاوضہ کام بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کام میں داخل نہ ہوا جائے اور اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے.
سب فزیکل میں بھی اور آن لائن میں بھی سننے, فزیکل تو میں نے دیکھا ہے اور آن لائن کا میں نے سنا ہے کہ بعض کام اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو آن لائن کرائے جاتے ہیں, چاہے وہ لکھنے کا ہو, چاہے ڈیزائننگ کا ہو, چاہے ایڈیٹنگ کا ہو. تو بعض کمپنیز یا ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا ایک طرح سے آپ کو ٹیکنیکلی یا وہ پروفیشنلی اپ گریڈ کر دیتی ہے. تو وہ کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ اس سیکورٹی کچھ رقم دینی پڑے گی آپ کو. فزیکل میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض اداروں میں, ایک ہاسپٹل کا بھی مجھے پتہ چلا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کو سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوتا ہے, اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں ادھورا کام چھوڑ کے نہ جائیں. پیمنٹ وہ ساری کرتے رہتے ہیں لیکن سیکورٹی ڈپازٹ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. جب کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ سیکورٹی ڈپازٹ آپ ریٹرن لے سکتے ہیں. ایسے ہی آن لائن میں بھی بات سکتے ہیں.
جو وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہاں تو واپسی نہیں ہوتی, یہاں تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اتنے پیسے آپ جمع کرائیں پھر کمانا شروع کریں, تو بھائی یہ پیسے کس چیز کے؟ وہاں جو آپ نے مثال بیان کی ہے, لے دے کے وہ امانت ہی قرار پائیں گے نا اس کے پاس.
جی جی.
تو بعض اوقات جو ہے وہ امانت رکھوانے کی یا قرض رکھوانے کی گنجائش تو ہوتی ہے, یہاں تو ناقابل واپسی ہوتے ہیں. جی,
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے بزنس کے اندر ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس کا اندر اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے, اور دوسری بات کہ اس کے اندر جیسے محنت میری ہے, پیسہ اس کا ہے, تو اس میں ہم دونوں کا لاس ہوگا یا ون سائڈڈ لاس ہوگا خالی جیسے میرا یا اس کا, جو اس کا صحیح طریقہ اور شرعی طریقہ ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیجیے.
ٹھیک ہے جی, مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں اور آپ کے سوال کو بھی درست کرواتے ہیں. جی مفتی,
مرکز الاقتصاد اسلامی, اسلامک فائنینس سینٹر, تو اس کی ویب سائٹ پر شرکت کے حوالے سے ایک پمفلیٹ موجود ہے, آپ جائیں, ایڈریس آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, iec.dawat-e-islami.com. تو اس کی ویب سائٹ پر پارٹنرشپ کا ایک پورا پمفلیٹ موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور جو پارٹنرشپ کی جو بیسکس ہے اس کا مطالعہ کریں. پارٹنرشپ جب دونوں افراد نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو جس کا جتنا کیپٹل ہے ایز پر کیپٹل اس تناسب سے وہ لاس کو برداشت کرے گا. اور باقی کیا کام ہے اس پمفلیٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں.
مختصر, انہوں نے دوسری دو سوال کے دوران دوسری بات جو فرمائی وہ یہ انہوں نے پیش کیا سوال میں کہ محنت میری ہوگی, محنت ہوگی ان کی, تو یہ پارٹنرشپ بنے گی.
اگر ایک کی محنت ہے اور ایک کی جو ہے وہ
انویسٹمنٹ وغیرہ
انویسٹمنٹ ہے تو یہ مداربت کہلاتی ہے. تو یہ جو مداربت ہے اس کو بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے.
آپ کو دونوں چیزیں بتا دی, وہ پڑھ لیں. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مال خریدتا ہے 5 لاکھ روپے کا, وہ 5 لاکھ روپے کا مال خرید کر کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مال بیچ دے, جو بھی اس سے اس رقم کے بعد منافع حاصل ہوگا تو اصل رقم کو الگ کر کے منافع کو ہم برابر برابر تقسیم کر لیں گے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائے.
جی مفتی,
مال دیتا ہے
جی, مال دیتا 5 لاکھ کو
اور اس کو بیچنا ہے.
جب یہ بک جائے گا تو 5 لاکھ روپے جو اصل تھے, ایسٹ تھے, وہ نکال لیے جائیں گے, الگ کر دیے جائیں گے, جو آنر ہے وہ لے لے گا اور جو بقیہ رقم ہوگی یعنی پروفٹ جو ہوگا وہ 50-50 تقسیم ہو جائے گا.
جو طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے. اس طریقے کا آسان حل یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ ایسا کرنا ہے کہ دوسرے کو اس کی مزدوری دے مقرر کر دی جائے کہ یہ مال بیچنے کی اتنی مزدوری آپ کو مل جائے گی, نفع نقصان اور پروفٹ والی بات یہاں نہ کی جائے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ اس کو پارٹنرشپ کا رنگ دینا چاہتے ہیں تو پھر لکوڈ جو ہے آپ کو دینا پڑے گا, یعنی کیش دینا پڑے گا اس کو. یہ پیسے لو آپ, اس کا مال خریدو اور جو بکے گی, نفع ہوگا نقصان ہوگا اس کا ہم یوں کریں گے. تو یہ مداربت کہلائے گی. ایک کا پیسہ, ایک کی محنت ہے.
لیکن مفتی, میں چاہتا ہوں یہ کوئی بھی چیز نہ بیچے, ایک مخصوص چیز بیچے, مثال کے طور پہ یہ پین بکوانا چاہتا ہوں میں اس سے.
ہاں
تو بھی ہو سکتا ہے؟
تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے نا, وہ جا کے خود خریدے گا.
اچھا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ یہ والے پین خرید لوں 5 لاکھ روپے کے اور پھر یہ
دار بد جو ہے نا مقیدہ ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے اندر آپ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو صرف اس فیلڈ میں کام کرنا ہے.
ٹھیک,
اس کی گنجائش موجود ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا آن لائن کا کام ہے اور آن لائن کے کام میں میں مارکیٹنگ وغیرہ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ کچھ پوسٹ وغیرہ لگا دیے, کوئی اسٹیٹس وغیرہ لگا دیے. اچھا اس میں بعض چیزیں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, بعض چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتی, لیکن اگر ان کا آرڈر آ جاتا ہے تو ایک تو ان کو آرڈر لینا کیسا کیونکہ وہ چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, اور دوسرا یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے میں آرڈر لے کر ان کو مارکیٹ سے پرچیز کر کر پھر جنہوں نے آرڈر دیا ان تک میں پہنچا دوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہو تو وہ بھی بیان کیجیے گا.
دیکھیے جو مال آپ کے پاس نہیں ہے آپ آن بیس آف پرومس آرڈر لیں کہ یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا, اس کا میں آپ سے پرومس کرتا ہوں, یا اس کا آپ کہیں گے آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں میں اس کے بعد آپ کو ڈن کرتا ہوں. اس ٹائم میں آپ پہلے چیز خرید لیں پھر وہ ڈن کر دیں. کسٹمر کو آپ نے انگیج کر لیا ہے, ظاہر بات ہے وہ آپ کے دکان پہ تو کھڑا ہوا نہیں ہے, چلا جائے گا. اس نے آپ کے پاس اپنی ریکویسٹ بھیج دی ہے, آپ اس کو ایک ٹائم دیں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں میں چیک کرتا ہوں, پھر جب ہم مال خرید لیں پھر آرڈر اوکے کر دیں. آپ نے بس ایک بات کا خیال کرنا ہے اس پورے ڈیل کے اندر, پہلے آپ کی آنرشپ کے اندر اور آپ کے قبضے کے اندر مال ہونا چاہیے, پھر آپ کو آرڈر جو ہے وہ قبول کرنا ہے.
وہ سب اگر یوں ہو کہ جو آن لائن بیچ رہا ہے سیل کر رہا ہے اس نے لگائی ہیں چیزیں اور مختلف پروڈکٹس ہیں, کوئی آیا اور اس کی ایک پروڈکٹ کو پسند کیا اور ریٹ وغیرہ سارے طے ہو گئے, پرچیزنگ بھی ہو گئی, پرچیزنگ ان معنوں میں کہ آن لائن آرڈر دے دیا, لیکن یہ ہوا ہے تو پھر پیچھے جو انہوں نے چیک کیا تو وہ چیز جو تھی موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کسٹمر کو بتایا کہ جی ابھی فوراً تو اویلیبل نہیں ہے, 2 دن کا ٹائم دیں آپ تو ہم منگا دیتے ہیں, کسٹمر اس پہ راضی ہو گیا, تو یہ بھی اسی طریقے کا کہلائے گا؟
کسٹمر کو ہولڈ پر رکھا جائے نا کیا آپ
نہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ موجود ہے, تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی انہیں,
تو کسٹمر کو یہ کہا جائے کہ ابھی ہمارا سودا نہیں ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, کیا آپ ہمیں 2 دن دے دیں, ہم اس کے بعد آپ کو ریپلائی کرتے ہیں, امید ہے ہم آپ سے سودا ڈن کر لیں گے.
ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا, سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا, تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.